داستان زخم دل اختر چھپاتا تھا مگر روز محشر داغ دل کی گل فشانی دیکھی خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں اللہ اللہ عشق کی بے زبانی عاشقان زرد رو کی چشم نم میں صبح دم ان کے جلووں کا یہ رنگ ارغوانی دیکھیے کے جلووں کا یہ رنگ ارغوانی دیکھیے لب خموشان محبت کی نگاہ پاک سے ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے اللہ اللہ عشق کی بے زبانی
یہ بھی حضرت والا رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. کسی عاشق کی جب داستان اس کی زبانی کسی عاشق کی جب داستان اس کی زبانی ہو تو اہل دل کے اشکوں سے نہ کیوں پھر قدر دانی ہو تو اہل دل کے اشکوں سے نہ پھر کیوں نہ کیوں پھر قدر دانی ہو اسے تقویٰ کا اور نسبت کا پھل ملنا یقینی ہے اسے تقویٰ کا اور نسبت کا پھل ملنا یقینی ہے کہ جس کے باغ دل میں اہل دل سے باغبانی ہو کہ جس کے باغ دل میں اہل دل سے باغبانی ہو جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے ممبر پر
پر جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے منبر پر کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو ولایت اہل دل کی سو سے گو میسر ہے ولایت اہل دل کی صحبتوں سے گو میسر ہے مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاسبانی ہو مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاسبانی ہو ملا کرتا ہے درد دل بڑی خون تمنا سے ملا کرتا ہے درد دل بڑی خون تمنا سے رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اختر ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اختر نہ کیوں پھر دکھ بھری اے دوست اس کی کہانی ہو نہ کیوں پھر دکھ بھری اے دوست اس کی کہانی ہو کسی عاشق کی جبھی داستاں اس کی زبانی ہو تو اہل دل کے اشکوں سے نہ کیوں پھر قدردانی ہو
باہر والے حضرات اندر آ جائیں آپ لوگ قریب قریب آ جائیں جگہ بیچ میں آگے آگے حضرت والا ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے رمضان المبارک 1424 ہجری مطابق 22 نومبر 2003 بروز ہفتہ در خانقاہ مرشدی دامت برکاتہم گلشن اقبال نمبر 2 کراچی مرتبہ مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم خزائن شریعت و طریقت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے حضرت والا عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے مجاز ایک عالم نے عرض کیا کہ میرے دادا بہت بڑے صاحب حال بزرگ تھے ان کے مریدین بھی ذکر کرتے تھے کانٹے دار درختوں پر چڑھ جاتے تھے تالاب میں کود جاتے تھے وہ بزرگ خود بھی ذکر کرتے کرتے کانٹے دار جھاڑی میں گھس جاتے تھے۔ اس پر حضرت قطب العالم مرشدی دامت برکاتہم نے یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ روایات کو بیان کرنے میں سخت محتاط رہو، جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ اس روایت کی صحت پر قسم اٹھا سکو، اس وقت تک روایات بیان نہ کیا کرو۔ بیان کرنا کیا ضروری ہے؟ خصوصاً ایسی روایات جس سے کہ صراط مستقیم کو نقصان پہنچے ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ صراط مستقیم اتباع سنت اور اتباع شریعت ہے۔ سنت سے یہ سب باتیں کہاں ثابت ہیں کہ درختوں پر چڑھ جانا، پانی میں کود جانا، بانس پر چڑھ جانا، ذکر کرتے ہوئے بانس لے کر لوگوں کو دوڑانا اور پیٹنا۔ کافر ایسی باتیں سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ اسلام کی ایسی ہی تعلیم ہے؟ ایسی روایات کے بیان سے تو اسلام کی توہین ہوگی۔ بس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو زندہ کر دیا۔ فرمایا کہ طریقت نام ہے اتباع شریعت کا۔ شریعت کے دو جز ہیں، نمبر ایک شریعت ظاہری اور نمبر دو شریعت باطنی۔ اور اس بندے نے ایک تعریف یہ کی کہ شریعت نام ہے اللہ تعالی کے احکام کا، اور طریقت کے معنی ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کو محبت سے ادا کرنا۔ یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے۔ حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ایک تعریف یہ کی کہ شریعت نام ہے اللہ تعالی کے احکام کا، اور طریقت کے معنی ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کو محبت سے ادا کرنا۔ اور یہ محبت بھی مطلوب ہے، جس کی خبر اللہ تعالی نے آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ میں دی کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں وہ میری محبت میں اشد ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر امت کو تعلیم دے دی کہ اللہ تعالی سے یہ اشد محبت مانگو۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ، اپنی محبت مجھے میری جان سے زیادہ، میرے اہل و عیال سے زیادہ، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دیجئے۔ جس پر ایسی محبت غالب ہو جائے گی وہ احکام اسلام کو کس محبت سے ادا کرے گا؟ بس اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام سلوک ہے، جس کو حدیث پاک میں احسان سے تعبیر فرمایا۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یعنی اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری پر تحریر فرمایا ہے، ان یغلب علیہ مشاہدۃ الحق بقلبہ حتی کانہ یراہ بعینہ، یعنی عظمت الہیہ ایسی غالب ہو جائے کہ گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ میں غلامی کی جو شان مذکور ہے، جب یہ نصیب ہو جاتی ہے تو بندے کا اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے اور ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے۔ ان تعبد اللہ میں غلامی کی جو شان مذکور ہے، جب یہ نصیب ہو جاتی ہے تو بندے کا اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے، ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی یہ حالت صرف نماز، روزہ، حج اور زکات تک محدود نہیں رہتی، اس کی زندگی کی ہر سانس اور ہر حرکت اور سکون میں اس کو یہ استحضار رہتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ بس اسلام و ایمان کی روح احسان ہے، اور یہی تصوف اور سلوک ہے، اور یہی مطلوب ہے، نہ کہ مغلوب الحال ہو جانا۔ صاحب حال معذور ہوتا ہے، بعض بزرگ معذور ہوتے ہیں، لیکن معذور ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ معذور بھی ہوں۔ اجر تو اتباع سنت پر ملتا ہے، یعنی معذور ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جو افعال ان سے صادر ہو رہے ہیں اس پہ ان کو اجر بھی مل رہا ہو۔ اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صاحب حال ہوتے ہیں وہ واجب الاتباع نہیں ہوتے، ان کی اتباع، ان کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جو حال ان کا ہے، صاحب حال، جو حضرت نے ابھی تحریر فرمایا اس میں، اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، نقل نہیں کرنی چاہیے۔ معذور قابل چشم پوشی ہے، یعنی صرف اتنی بات ہے کہ ان پر گرفت نہ ہوگی۔ آگے فرمایا کہ اپنے دادا کو کیوں پیش کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیش کرو، آپ کو اپنے دادا زیادہ عزیز ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہیں؟ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیلاؤ، کیوں اپنے معذور دادا کی باتوں کو پیش کرتے ہو؟ ایسی باتوں کو پھیلانے سے بدعات پھیلنے کا اندیشہ ہے، کہیں لوگ اسے یہ نہ سمجھنے لگیں کہ یہی دین ہے یا یہی سلوک و تصوف ہے۔ جو اصل دین ہے یعنی اتباع سنت و شریعت، اس کو تابع سمجھنے لگیں اور حال کو اصل دین سمجھنے لگیں۔ کسی صحیح بات کو پیش کرنے سے بھی اگر دین کو نقصان پہنچے تو اس کو بیان کرنا جائز نہیں۔ مکاشفات اور حالات سے زیادہ شریعت کو بیان کرو، اگر ایسے حالات کے بیان سے اعتقاد خراب ہو گیا کہ غیر دین کو دین سمجھ لیا تو لوگ مبتلائے بدعات ہو کر گمراہ ہو جائیں گے۔ درختوں پر چڑھ جانا یا پانی میں کود جانا، یہ کوئی کمالات ہیں؟ کمال تو اتباع سنت و شریعت ہے۔ الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے۔ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے، کیا کمال ہے اس میں؟ کبھی غلبہ حالات کا سبب ضعف طبیعت بھی ہوتا ہے۔ ایسے حالات کو سن کر بعض لوگوں نے حالات ہی کو کمال اور بزرگی سمجھ لیا ہے اور شریعت کو اس کے تابع اور کم درجہ سمجھ لیا۔ جبھی تو آپ کے علاقے میں یہی باتیں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں۔ ایسے علاقے میں ایسی باتیں جب بیان ہوں تو خود بالکل خاموش رہو، اس میں حصہ نہ لو، ممکن ہو تو بالکل بند کر دو اور اس پر پابندی لگا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خیر القرون میں، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں جو دین تھا وہی دین کامل ہے۔ ورنہ اعتراض پیدا ہوگا کہ حق تعالیٰ تو فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی ہم نے دین کو کامل کر دیا، اور دین کی تکمیل بعد میں آ کر مثلا خواجہ اجمیری یا تبلیغی جماعت سے یا کسی اور ذریعے سے ہو۔ ایسا عقیدہ رکھنا کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ ان حضرات سے دین پھیلا ہے، دین کا پھیلنا اور ہے، کامل ہونا اور ہے۔ اصل دین تو قرآن و سنت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تغلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ہر چیز کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھو۔ قرآن و سنت میں کہیں ہے کہ ذکر کرتے کرتے درخت پر چڑھ جاؤ یا پانی میں کود جاؤ؟ قرآن و سنت میں کہیں ہے کہ ذکر کرتے کرتے درخت پر چڑھ جاؤ یا پانی میں کود جاؤ؟ اسی طرح قوالی میں جو ڈھول طبلہ بجاتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اگر یہ دین ہے تو کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بخیل تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیوں نہیں کیا؟ اس لیے دین کو تمام الا بلا سے، بدعات سے پاک رکھنا ضروری ہے تاکہ کوئی چیز دین کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ کسی کا حال اگر محمود بھی ہو اور اس کو بیان کرنے سے دین کو نقصان پہنچتا ہو تو اس کو بیان کرنا لغیر ہی ناجائز ہے، گو فی نفس ہی جائز تھا۔ صاحب حال معذور ہے، اگر ہر معذور کو مکشوف کرنا کہاں جائز ہے؟ یعنی کہ ہر معذور کے حالات کو کھول کر بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی کو بواسیر ہو تو وہ معذور ہے، لیکن کیا اس کو کوئی بیان کرتا ہے کہ میرے پاخانے کے مقام پر بواسیر ہے، ہر وقت خون ٹپکتا رہتا ہے؟ بواسیر سے تو لوگوں کو طبعی نفرت ہے، لیکن حال کی طرف لوگوں کو طبعی رغبت ہے، اس لیے حال ہی کو اصل دین سمجھ لیتے ہیں اور اصل دین یعنی سنت و شریعت سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے اجتہادی خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے حالات کے اخفاء میں مبالغہ نہیں کیا، اسی اجتہادی خطا سے رفتہ رفتہ بدعات پیدا ہو گئیں۔ شریعت اور طریقت کے درمیان فرق کرنے والا زندیق ہے، ملحد ہے، گمراہ ہے۔ شریعت احکام کا نام ہے اور طریقت ان احکام و عبادات میں محبت کی چاشنی ملانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، صرف عبادت کرنا شریعت ہے اور اس میں محبت کی آمیزش کرنا طریقت ہے۔ جیسے سجدے میں سر رکھ دینا شریعت ہے اور دل رکھنا طریقت ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ سجدے میں سر رکھ دینا شریعت ہے اور دل رکھنا طریقت ہے۔ سجدہ کرنا شریعت ہے اور سر کے ساتھ دل کو بھی سجدہ کرانا طریقت ہے۔ مغلوب الحال واجب الاتباع نہیں ہوتا۔ اس معذور بزرگ کا حال سنانے سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے ہوں گے، اگر حال کو اصل اور دین کو تابع سمجھ لیا۔ شریعت کامل ہوتی ہے طریقت سے۔ مثلا سجدے میں سر تو رکھ دیا لیکن دل کہیں اور ہے، تو ابھی کمال شریعت حاصل نہیں ہے۔ اگر دل بھی رکھ دیا تو اب شریعت کامل ہے۔ معلوم ہوا کہ احکام شریعت کو محبت کے ساتھ ادا کرنے کا نام طریقت ہے، جو روح ہے شریعت کی۔ اسی لیے شریعت و طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے بھی اونچی ایک چیز ہے، یعنی سجدے میں سر بھی رکھ دو اور روح بھی رکھ دو۔ اگر روح نکل جائے تو کوئی سجدہ کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ روح بھی سجدہ کرتی ہے۔ اس پر عمل کر کے دیکھو، بہت مزہ آئے گا۔ سجدہ کرو تو سمجھو کہ ہماری روح بھی سجدہ کر رہی ہے، رکوع کرو تو سمجھو کہ ہماری روح بھی راکع ہے، قیام میں ہماری روح بھی قیام کر رہی ہے، ایسے ہی ہماری روح بھی قعدے میں ہے۔ سجدے میں جب ہماری زبان سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے تو ہماری روح بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے۔ جب زبان رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتی ہے تو ہماری روح بھی سبحان ربی العظیم کہتی ہے۔ جب ہماری زبان التحیات پڑھتی ہے تو ہماری روح بھی حضور حق میں التحیات پڑھتی ہے۔ فرمایا کہ دراصل روح ہی تو کہتی ہے، زبان و اعضا تو اس کے تابع ہوتے ہیں۔ جب روحانیت غالب ہو جائے گی تب ان باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف کمر کو جھکا لیا، اور ایک یہ ہے کہ سمجھے کہ میری روح بھی جھکی ہوئی ہے۔ عرض کیا کہ حضرت مثنوی کا جو شعر ہے، مکن عیب درویش غلطاں و مست، کہ مست اندازاں می زنند پاؤ دست۔ بعض اہل حال اس سے استدلال کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاتھ پاؤں مارنا ہی دلیل ہے کہ ابھی کامیاب نہیں ہوئے، اگر کامیاب ہوتے تو ہاتھ پاؤں نہ مارتے، ابھی غلطاں و پیچاں ہیں، جب منزل تک پہنچ جائیں گے تب سکون ہو جائے گا، یعنی ابھی غیر سکونی حالت میں ہیں۔ احقر نے عرض کیا، حضرت ہر وقت تڑپتا رہتا ہوں کہ ایمان کامل حاصل ہو، اعلی درجے کا سجدہ، اعلی درجے کی بندگی اور زندگی حاصل ہو، اکمل درجے کا درد حاصل ہو، یہ بھیک عنایت فرما دیجئے۔ اس پر مسکرا کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے فرمایا، لے۔ احقر نے حضرت والا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملا دیا، فرمایا کہ دے دیا سب۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آگے بھی سنیے، تھوڑی دیر بعد فرمایا، سوائے اللہ کے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، اگر کوئی دے سکتا تو نبی دے سکتے تھے، لیکن وہاں تو صاف فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جب نبی پر انک لا تہدی داخل ہے تو اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہدایت ہو۔ احقر نے عرض کیا کہ ایک شیخ نے مرید سے کہا، لے بھیک۔ اس پر اس کو نسبت عطا ہو گئی۔ حضرت والا نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، البتہ کسی پر اس کا ظہور ہو سکتا ہے، لیکن ظہور بھی مشیت الہیہ کے تابع ہے۔ احقر نے عرض کیا کہ خواجہ باقی باللہ کا واقعہ ہے، فرمایا یہ تو شاذ و نادر ہے، والشاذ کل معدوم، لیکن وہاں بھی مشیت الہیہ ہی کا ظہور ہوا۔ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ ہاں کوئی وسیلہ بن سکتا ہے، لیکن جب نبی ہدایت نہیں دے سکتا تو کوئی اور بھی نہیں دے سکتا، سبب بن سکتا ہے۔ پھر کیفیت گریہ کے ساتھ فرمایا، کار زلف تست مشکفشانی اما عاشقا، مصلحت را تہمت بر آہو چین بستاند۔ آہو چین یعنی چین کے ہرن جس کے نافے میں مشک ہوتا ہے، پیدا تو اللہ ہی کرتے ہیں، ہرن کو وسیلہ بنایا۔ احقر نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے اور ان کی آنکھیں لال لال تھیں اور مسلسل آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ آپ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے ارشادات نوٹ فرما رہے تھے، تو آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا تھا کہ میں سمجھ گیا کہ بڑے میاں آج کچھ دے رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت والا دیر تک مسکراتے رہے، جس کا منشا یہ معلوم ہوا کہ جواب اوپر دیا جا چکا ہے کہ سب مشیت الہیہ کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ جب میں حضرت پھول پوری ہے کہ ہاں تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا اور میں بحری جہاز سے حج کے لیے جا رہا ہوں اور ڈر رہا ہوں کہ کہیں راستے ہی میں بچہ نہ ہو جائے۔ بعد میں حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا تو حضرت والا نے فرمایا، نسبت متعدیہ کی بشارت ہے۔ فرمایا، خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ میرے سامنے دائیں طرف حضرت پھول پوری اور بائیں طرف حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہیں۔ حضرت پھول پوری شاہ ابرار الحق صاحب سے میرے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو خلافت دے دینا۔ یکم شوال المکرم 1424 ہجری مطابق 26 نومبر 2003 عیسوی بروز بدھ۔ تصوف کی حقیقت۔ ارشاد فرمایا کہ تصوف نام ہے اپنے دل کو توڑ دینا، تصوف نام ہے اپنے دل کو توڑ دینا اور اللہ کے قانون کو نہ توڑنا۔ جو ظالم اپنا دل نہ توڑے اور اللہ کا قانون توڑ دے وہ صوفی نہیں، مردود ہے، خبیث ہے۔ جو برے سے برا لقب اس کو دیا جائے کم ہے۔ تصوف کے معنی یہ ہیں کہ ماضی اور مستقبل کی فکر نہ کرنا، اپنے حال کو درست رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تصوف کے معنی یہ ہیں کہ ماضی اور مستقبل کی فکر نہ کرنا، اپنے حال کو درست رکھنا کہ کسی گناہ میں ایک سانس نہ گزرے۔ ماضی کی توبہ سے تلافی اور مستقبل کو دعا سے تابناک کرنا۔ سبحان اللہ۔ ماضی میں جو غفلت ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس پر تو توبہ سے تلافی کر لی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، سب تواب الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو ماضی کا علاج ہو گیا، اور مستقبل کو دعا سے تابناک کر لے، دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔ بس صرف حال کی فکر رکھے کہ اپنا حال جو ہے وہ درست رہے، کسی ناراضگی میں، نافرمانی میں اللہ کی نہ گزرے۔ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں، ماشاء
اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشمہ لگائے بھائی، بتائیے اس کو لگانا کوئی ضروری ہے کہ ویسے بھی نہ پڑھا جائے؟ یہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ مولانا گنگوہی کے ارشاد کی دلنشین تمثیل. ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مجلس میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شیخ محی الدین چشتی، شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ اور شیخ بہاءالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہوں، اور اولیاء ہی نہیں علماء ربانین بھی ہوں، مگر میری نظر حاجی صاحب پر رہے گی، میں کسی کو دیکھوں گا بھی نہیں، بس حاجی صاحب کو دیکھوں گا، وہ جانے ان کے بڑے جانے، مگر میری نظر حاجی صاحب سے پر رہے گی، کیونکہ مجھے اللہ تعالی کے ملنے کا ذریعہ، دروازہ اور دریچہ میرے شیخ ہیں، لہذا میری نظر اپنے شیخ پر رہے گی. اس پر ایک مثال دل میں آئی کہ کسی کی ایک لاکھ نانی بیٹھی ہوں اور اماں کی اماں اماں ہے، اماں کی اماں کی اماں ہے، ایک گھنٹے تک اماں کی اماں کی گردن گردان کرتے رہو تو بھی شاید پورا نہ ہو. اماں کی اماں نانی ہوئی، اور نانی کی اماں پر نانی ہوئی، اور پر نانی کے بعد نگر نانی ہوئی، اور نگر نانی کے بعد سگڑ نانی ہوئی، وغیرہ وغیرہ. لیکن اپنی ماں جب سامنے ہو تو بچہ کس کو دیکھے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ دودھ تو اماں کا پی رہا ہوں، اماں کے دودھ سے پل رہا ہوں، دوسری رانیوں کو کیوں دیکھوں. ہاں اگر نانی مہمان ہو جائے تو چائے پانی پلا دوں کہ نانی اماں ہے. ایسے ہی اگر شیخ کا شیخ آ جائے تو ظالم ہے وہ مرید جو اپنے شیخ کے شیخ کو چائے بھی نہ پلائے، یہ کیسا مرید ہے. تو نانی والی مثال سے مولانا گنگوہی کے ارشاد کی حضرت فرماتے ہیں کہ اختر نے شرح کر دی کہ جیسے بچہ اپنی ماں ہی کو دیکھتا ہے، اسی طرح کتنے ہی بڑے اولیاء اللہ بیٹھے ہوں لیکن مرید کی نظر اپنے مرشد ہی پر رہنی چاہیے، لیکن عظمت سب کی رہے. کسی ولی اللہ کی حقارت جائز نہیں ہے، لیکن اصلاح کے لیے صرف وہاں جاؤ جہاں دل کو مناسبت ہو. سارے یہ مطلب نہیں کہ صرف اپنے شیخ کی عظمت اور محبت دل میں ہو، عظمت سارے اولیاء اللہ کی دل میں ہونی چاہیے. کسی کی حقارت، کسی بھی ولی اللہ کی حقارت، یا اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ مقصد اس کا نہیں ہے. سب کی عظمت دل میں ہو، لیکن اپنا شیخ ایسا ہے جیسے اپنی ماں، بس اس کی محبت اور عظمت کسی کے برابر کسی کی محبت اور عظمت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کسی بھی ولی اللہ کی شان میں گستاخی کری تو اعلان جنگ ہے. اس لیے کسی بھی ولی اللہ کی، سب کی عظمت دل میں ہو لیکن کسی کی حقارت اور کسی کی کوئی ایسی بات دل پر سے نہ نکلے جس سے دوسرے اولیاء اللہ کی یعنی کمتری نعوذ باللہ یا کوئی ایسی ظاہر ہوتی ہو. اور ورنہ معاملہ یہی ہے کہ بس پھر کوئی نظر نہیں آتا. جو شعر ہے کہ شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہے ہوا کرے، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کرے. حضرت والا فرماتے تھے کہ میں حضرت شیخ کے خدمت میں جب رہتا تھا، اتنے بڑے بڑے اکابر کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ آتے تھے, سب کو وہ حضرت کی خدمت ساتھ ساتھ, کیونکہ خادم میں خاص تھے, ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو ہر مجلس میں میں جاتا تھا اور اس میں, لیکن جہاں حضرت وہاں سے اٹھے تو پھر یہ نہیں کہ بہت سے لوگ تقریر ہو رہی ہے کسی کے اللہ والے کی, اور حضرت والا وہاں سے اٹھ کے حضرت پھول پھولی رحمت اللہ علیہ, تو فرماتے تھے پھر مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا, نہ دل میں کبھی تمنا ہوئی کہ میں ان کی بات اور سنوں, اور فوراً ہی اپنے شہر کے ساتھ روانہ ہو جاتا. یہ چیز ہے, ایسی محبت ہو جائے. اللہ کا شکر ہے مجھے بھی ایسا ہی تھا ہوتا تھا کہ حضرت والا کے سامنے نہ کسی کی نہ کسی اللہ ایسی طبیعت نے سحری عطا فرمائی تھی, اکابر موجود تھے, سب کی عزمت دل میں تھی, لیکن نہ کبھی کسی کی طرف جانے کو جی چاہا نہ کسی کی بات سننے کو جی چاہا, بس دل میں اعتقاد رکھتا تھا کہ سب بہت بڑے ولی اللہ ہیں, آفتاب ماہتاب ہیں, لیکن حضرت جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو حضرت والے کے ساتھ حضرت تو مجھے لے جاتے تھے, حضرت کے علاوہ نہ کسی کی تقریر نہ کسی کی تحریر مجھے پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا تھا, سوائے حضرت اکابر حضرت تھانوی کے, وہ بھی حضرت والا کے پاس آنے کے بعد, اور حضرت مقام کو جو حضرت نے بیان فرمایا اس کے بعد, ورنہ حضرت والا کی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان 100 سال کے تقریبا پرانی تھی, لیکن حضرت کے بعد پھر حضرت تھانوی کے اس میں مزہ آیا, پھول لطفاتا تھا, حضرت بھی خود پڑھتے رہتے تھے, حضرت کی ارشادات وغیرہ سناتے رہتے تھے, ورنہ کسی کی تقریر کسی کی تحریر میں کچھ مزہ نہیں معلوم ہوتا تھا. یہاں تک کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کتنے بڑے اللہ والے تھے ماشاء اللہ, بہت حضرت ڈاکٹر صاحب اکثر ہمارے حضرت والا حضرت ان کے پاس جاتے رہتے تھے, پھول پھول سے تعلق تھا, کیونکہ حضرت ڈاکٹر صاحب کو تعلق حضرت تھانوی کے انتقال کے بعد پھر حضرت پھول پھولی سے کیا تھا اصلاحی تعلق حضرت ڈاکٹر صاحب نے. تو حضرت ان کی خدمت جب وہ مہمان ہوتے تھے تو حضرت کے ذمہ لگا دی جاتی تھی, تو ان سے تعلق بھی تھا. تو حضرت والا اب اکثر ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے, تو کوئی حضرت کی مجلس بھی ہوتی تھی ماشاء اللہ, بہت بہت لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا. تو لیکن میں جب حضرت والا کے مجھے جب لے جاتے تھے تو وہ مجھے ایک وہ رہتی تھی جیسے بے چینی سی, اور کیونکہ مجھے کسی اور کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, کہ عجیب بات تھی, ہر ایک کی بات پر حضرت والا ہی کی بات سمجھ میں آتی تھی. پھر حضرت والا کی صحبت میں رہتے رہتے پھر خیر اور بزرگوں کچھ کہتے تھے تو اچھا لگتا تھا, مگر اگر جب حضرت سے ملنے سے پہلے ایک بزرگ کی خدمت میں گیا تو ان کی باتیں اچھا عاشقانہ سی تھی, حضرت تھانوی کے سلسلے کے تھے, مگر جب لکھنے میں نے کہا یہ باتیں میں لکھ لوں گا, یہ لکھنے میں بیٹھا تو لکھا ہی نہیں گیا, وہ سب میں بھول گیا. اور حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ جب پہلے ہی دن حضرت کے پاس گیا اور جو کچھ حضرت نے فرمایا وہ دماغ پہ نقش ہو گیا, تو یہ مناسبت کی بات ہے, مناسبت کی وجہ سے جس سے مناسبت ہوتی ہے اس کی بات اس کی ادا یا اس کی ہر چیز جو ہے وہ محبوب ہو جاتی ہے. تو مناسبت جس بھی ولی اللہ جس سے اپنے شیخ سے یہ رکھو یہ نہ کرو کہ یہ عقیدہ کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ سے بڑھ کے ہیں میرے شیخ, اور لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے گمان میں اقرب للیقین, یعنی وہ درجہ یقین میرا گمان اور یقین میں فرق ہے, میرا گمان بدرجہ یقین یہ ہے کہ اس وقت میرا شیخ دنیا کے سب سے بڑے ولی اللہ ہے. اقرب للیقین تو کہہ سکتے ہو, لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ کس درجے پہ ہے، تو اللہ ہی کو علم ہے. تو یوں کہ میرے گمان میں، میرے خیال میں بدرجہ یقین یہ ہے کہ میرا شیخ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ہے، یوں تو کہہ سکتے. لیکن بس خیال یہ رکھو کہ میرا شیخ جو ہے سب سے زیادہ نافع میرے لیے میرا شیخ ہے. بس یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کون کس درجے کا، یہ تو اللہ کے علم ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں دخل دینا ہوا، نعوذ باللہ، کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا شیخ جو ہے اس وقت جو سب سے بڑا ولی اللہ ہے، تو یہ نہیں کہو بلکہ اس انداز میں کہو کہ میرا گمان، میرا خیال اقرب الیقین، یعنی بدرجہ یقین، یقین سے قریب تر یہ ہے، یقین سے قریب تر یہ ہے کہ اس وقت تمام اولیاء اللہ کا سردار ہے، جیسے ہم کہتے ہیں. تو اور یہ اس طرح میں کوئی حرج نہیں، لیکن دعویٰ کسی چیز کا نہیں کر سکتے. جیسے مولانا شاہ محمود احمد صاحب نے شکر ہے ایک شعر فرمایا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اللہ کی محبت کا درد شکر ہے کہ مستقل ہو گیا. تو یہ ایک دعویٰ تھا نا کہ میرا درد دل مستقل ہو گیا، اگرچہ حقیقت تھی لیکن دعویٰ تھا کہ میرا دل بھی اللہ کی محبت کا درد حاصل ہو گیا. لیکن دوسرے مصرے میں فرمایا، شکر ہے میرا دل، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. تو حضرت سے فرمایا کہ شاید کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ اس دعوے کو توڑنے کے لیے استعمال کیا ہے. کیا دعویٰ لازم نہ آئے، یہ معلوم ہو کہ شاید ایسا ہو گیا ہو کہ میرا دل، مجھے درد دل مستقل حاصل ہو گیا، اور شاید میرا دل اب دل کہلانے کے مستقل، کہلانے کا مستحق ہو گیا. تو یہ سب باتیں ہیں، سب ان چیزوں کا کسی بھی ولی اللہ کی اعلان جنگ ہے. من عادا لی ولیجن فقد آزنتہ للحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، عداوت کی، اور عداوت کی مختلف قسمیں ہیں. ایک تو ایک نعوذ باللہ بالکل اس سے بغض اور نفرت ہو جائے، یا دوسری یہ تھوڑی سی بغض و نفرت تو نہ ہو لیکن اس کو کچھ تکلیف پہنچا دی، کسی سے اپنے اس کی عظمت نہ ہونے سے کچھ تھوڑی بہت بات زبان سے کہہ دی، یا پھر یہ کہ اس کو حقیر سمجھا، یا پھر یہ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کوئی بات ایسی کہہ دی اس کی پسے پشت کے، جس سے اس کی حقارت لازم آتی ہے، تکلیف اس کو، اگر وہ سننے تو اس کو تکلیف ہو. تو مختلف کسی بھی درجے میں ان کی حقارت یا برائی دل میں نہ ہو، بس یہ سمجھو کہ مجھے ان سے مناسبت نہیں ہے، اور جس سے مناسبت نہیں ہوتی اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا، بجائے اس کے کہ اس کو برا سمجھے، یہ سمجھے کہ مجھے ہمیں ان سے مناسبت نہیں ہے. ہر شخص کے رنگ الگ الگ ہے، ہر شخص ہر گلیرا رنگ بو رنگ و بو جگر است، ہر پھول کا رنگ و بو الگ ہے. تو بعضوں کو گلاب کی خوشبو پسند ہوتی ہے، بعضوں کو چمیلی کی پسند ہوتی ہے، بعضوں کو ریحان کی پسند ہوتی ہے. تو جس کو دوسرا خوشبو محبوب نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ہمیں گلاب کی خوشبو پسند ہے، ہمیں اس کی خوشبو پسند نہیں. رنگ مختلف ہے مگر ہے وہ بھی پھول. اب جیسے کسی سے آپ کا بلڈ گروپ نہیں مل رہا تو آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں بھائی یہ آپ کا کچھ اور بلڈ گروپ ہے، اس کا کچھ اور بلڈ گروپ ہے، تو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ تمہارا یہ جو ہے یہ خوری نہیں ہے، جس سے تمہارا خون نہیں مل رہا. تو حضرت فرماتے جی تھوڑی کہتے ہو، حضرت والا ہی فرمایا کرتے تھے جو کچھ باتیں کہہ رہا ہوں سب حضرت ہی کے ارشادات ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہو کہ یہ خون نہیں، خون تو ہے لیکن تمہارے لیے مفید نہیں. اس کے خون سے انکار, ان کی ولایت سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ولی اللہ ہی نہیں ہے, بلکہ وہ ولی اللہ ہے, آپ کے لیے مفید نہیں ہے. بس تو آپ اس کے پاس نہ جائیے, لیکن اس کی عظمت دل میں رکھو کہ ہے یہ بھی ولی اللہ ہے, یہ بھی خون جس کا نہیں مل رہا تو یہ تھوڑی کہہ دیتے ہو کہ اس کا خون خونی نہیں ہے. ولایت اس کی بھی ہے مگر آپ کے لیے مفید نہیں ہے. اس لیے ماں ہر ولی کے پاس جانا ضروری بھی نہیں, اور ہر ولی کی خدمت میں جانا یہ بھی اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ اپنی شہر کو چھوڑ کے کبھی ہر ایک کے پاس جا کے بیٹھ رہا ہے. تو اپنے شیخی پہ نظر رہے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ استفادے کی نیت سے بھی کہیں نہ جائے, شیخ کے پاس اپنے شیخی سے چپکا رہے. استفادہ بھی بس صرف شیخ سے ہو, اور جب ایک مدت تک شیخ کا رنگ چڑھ جائے گا تو پھر حضرت فرماتے ہیں تھانوی کے پھر کہیں جانے کو دل بھی نہیں چاہے گا, اور اگر جائے گا تو اس کا رنگ میں کسی اور رنگ میں رنگ نہیں چڑھے گا اس کے اوپر. ورنہ اگر شروع شروع میں مختلف بزرگوں کے پاس جاتا رہا تو پچرنگا ہو جائے گا, ایک رنگ نہیں چڑھے گا, کچھ اس کا کچھ اس کا کچھ اس کا. اس لیے پچرنگا ہونا ہو تو مختلف جاؤ. ورنہ حضرت تھانوی کا مشورہ یہ ہے کہ بس اپنے شیخ سے لگے چپٹے رہو, سب کی عظمت دل میں رکھو. سب کی عظمت اولیاء اللہ کے دل میں ہو, بس اس کے بعد اب بس جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا, دیر بھی ہوگی, اب کچھ دل میں کوئی بات نہیں آ رہی, اس لیے اللہ تعالیٰ کی اسی کو مفید بنا دے. تھوڑی سی دیر ڈائلسس میں دیر ہو جاتی ہے, بعض دفعہ آج بھی دیر ہو گئی, اس واسطے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنی دیر سے بیٹھتے ہیں اور انتظار کرنا پڑتا ہے, مگر یہ مجبوری ہے, مجبوری ہے اس کی. ڈائلسس بھی اللہ پاک اس کو آسان فرما دے. ماشاء اللہ, اللہ آپ لوگ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی محبت ہے اللہ سے ہی, جیسا آپ کا حسن ظن ہے ایسا ہی مجھے بنا دے اپنے فضل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نماز بھی پڑھنی ہے.
السلام علیکم. کرنل شم صاحب مجھ سے ذرا ملاقات کر لیں. کرنل شم صاحب یہاں موجود ہوں تو مجھ سے ملاقات کر لیں.